الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے آپ کو اور مجھ کو مسلمان بنایا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کھانا کھا کر ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ. پانی پی کر دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ. صبح اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ. کچھ الفاظ آگے کے بدل جاتے ہیں. کھانا کھا کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد نیند میں سے اٹھ کر اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے مسلمان بنایا ہم کو, تو آج سچے دل سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ. کہ اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا, اس لیے میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. سب پڑھو الحمدللہ. اور ایک دعا ہے وہ پڑھ لو تو اور زیادہ اچھا. آسان دعا ہے, یاد بھی رہ جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. پڑھو الحمدللہ علی نعمت الاسلام. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. الحمد للہ علی نعمت الاسلام، اللہ نے مسلمان بنایا اس نعمت پر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. وکفا بها نعما، یہ مسلمان ہونے کی نعمت بہت کافی نعمت ہے، اس کے بعد اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں رہے گی. کافی، کافی کا مطلب کیا ہے؟ انف ہو گیا. ہم کھانے بیٹھتے ہیں کوئی لا کے ہماری پلیٹ میں ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس بس، تو اس کو عربی اردو میں کہتے ہیں کافی ہو گیا، بہت ہو گیا. تو کبھی کبھی اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها نعما، اللہ کا شکر اس نے مسلمان بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کافی نعمت ہے، انف نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم بہت ساری خصوصیت ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر بہت ساری اسپیشیلٹی ہے اللہ کی طرف سے. ایک بڑی خوبی اللہ نے میرے اور آپ کے اندر یہ رکھی کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، مانو جات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دو منٹ کے لیے سوچو کہ جو آتما اور جو روح ابھی ہماری باڈی میں ہے، وہ آتما اور روح اللہ کسی خنزیر میں، سور میں، پیگ میں ڈال دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ مجھے اور آپ کو خنزیر سور بنا دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ خنزیر کو ہم دیکھتے ہیں، سور کو دیکھتے ہیں، گندگی میں گھومتا رہتا ہے، گندگی کھاتا رہتا ہے. تو اللہ نے انسان میں سے، مانو جات میں سے بنایا، یہ ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے اندر، ایک خوبی ہے. دوسری خوبی اللہ نے بہت بڑی یہ دی کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں اللہ نے جنم عطا کرا، ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں، ہماری ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، دادا مسلمان ہے، نانا مسلمان ہے. اگر اللہ تعالی اسلام کے سوا کسی دوسرے گھر میں پیدا کرتے تو ہم بھی شرک کرتے ہوتے، نعوذ باللہ، کفر کرتے ہوتے، نعوذ باللہ. کتنی بڑی اسپیشلٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان بنایا. تیسری خوبی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دی کہ ہم کو تندرست بنایا، ہیلتھ اللہ نے اچھی عطا کی، ضرورت پوری کرنے کے لیے مال دولت بھی اللہ نے اچھا دیا، جس کو کہتے ہیں ہیلتھی اینڈ ویلتھی، تندرستی بھی اچھی ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے مال دولت بھی عطا کر، بہت بڑی اللہ کی نعمت. جوان جوان لوگ ڈینجر ڈینجر بیماریوں میں ہیں، ہاسپٹل جاؤ، کوئی بیمار ہو جائے اس کی خبر لینے کے لیے ہاسپٹل جاؤ، گھر پر جاؤ، بیمار کی خبر پوچھنے کے لیے جانا بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے. آج ایک بزرگ تم کو کوئی مل جائے، اللہ کے ولی، کوئی عالم، اور آپ ان کو کہو حضرت دعا کرنا میرے لیے، تو وہ ایک مرتبہ بھی آپ کے لیے نام سے دعا کر دے تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو، عالموں کو، بزرگوں کے لیے دعا کے لیے کہو، نام نہیں یاد رہا تو جنرل دعا میں تو آ ہی جائیں گے کہ اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا سب کے اوپر رحم فرما، جنرل کوٹے میں تو آ ہی جائیں گے. آپ اندازہ لگا کسی بیمار کی خبر لینے جاؤ گے تو 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے. 70,000 فرشتوں کی دعا ایک بیمار کی خدمت لینے کے کرنے کے اوپر ملتی ہے. صبح میں چلے جاؤ تو شام تک فرشتے دعا میں کنٹینیو لگے رہتے ہیں. شام کو جاؤ تو پوری رات وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں جو بیمار کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین اقابر کیا کرتے تھے کہ گرمی کے موسم میں صبح میں بیمار کی خبر لینے جاتے تھے اور ٹھنڈی کے موسم میں شام کو بیمار کی خبر لینے جاتے تھے، کیونکہ گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے. تو کہا صبح میں خبر لینے جاؤ تو 12-13 گھنٹے تک فرشتے کی رحمت کی دعا ملے گی، اور ٹھنڈی میں رات لمبی ہوتی ہے. تو کہا شام کو بیمار کی خبر لینے جاؤ تو لمبی رات فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے رحمت کی. 70,000 فرشتے ایک دو نے کتنی بڑی نعمت. آج لوگ کیا کرتے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو رشتے دار ہے، دوست ہے تو خبر لینے جائیں گے، جان پہچان نہیں ہے تو خبر لینے بھی جائیں گے. میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں، رشتے دار ہوئے کہ نہ ہوئے، دوست ہوئے کہ نہ ہوئے، ایک آدمی بیمار ہے تو اس بیمار کی خبر لینے کے لیے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے لیے جاؤ بیمار کی خبر لینے کے لیے. جو آدمی اللہ کے لیے، تھوڑا پیچھے کر، جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیمار کی خبر لینے کے لیے جائے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے. تو اب سے جب بھی بیمار کی خبر لینے جاؤ تو اچھی نیت کر دے گا، یہ نہیں کہ رشتے دار ہیں نہیں جائیں گے تو لوگ بات کریں گے، ایسا مت سوچو. دوست ہے اور خبر لینے نہیں جائیں گے تو لوگ بات کریں گے، ایسا سب خیال نکال لو. اور کوئی بھی بیمار ہو، رشتے دار ہو، دوست ہو، پرایا ہو، اجنبی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بیمار کی خبر لینے کے لیے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی رحمت کی دعائیں کما لو. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا، وہ سوچنے کا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں. بیمار کی خبر لینے جاؤ تو بیمار کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ یہ بیمار ہے، تو نے مجھے تندرستی عطا کی، اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک لیسن ملے گا، سبق ملے گا بہت بڑا، کہ اللہ یہ مسلمان، یہ انسان بیمار ہے، بستر پر ہے، تکلیف میں ہے، تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، مجھے ہیلتھی بنایا. یہ لیسن ملے گا بیمار کی خبر لینے جاؤ گے. میں آپ کو ایک دعا یاد کراتا ہوں،
وہ دعا یاد کر لو. کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ وہ تکلیف کبھی آپ کو نہیں ہوگی. بیمار کو دیکھو دعا پڑھو, کوئی ایکسیڈنٹ میں دیکھو دعا پڑھو, کوئی دکھی ہو تکلیف میں ہو دعا پڑھو تو انشاءاللہ آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہ دعا پیارے نبی جی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلایا. الحمدللہ الذی عافانی مما اختلف به وفضلنی علی کثیر ممن خلف تفضیلا. یہ دعا ہے حدیث پاک میں, اس دعا کو یاد کر لو, مسجدوں کے بورڈ پر لکھو, کارڈ بنا کے چھپواؤ اور جیب میں رکھو, جب بھی کوئی آدمی کو بیمار دیکھو فوراً دعا پڑھو, کسی کو نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ میں دیکھو دعا پڑھو, کسی کو مصیبت میں دکھ میں دیکھو دعا پڑھو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے ہمیشہ بچا کے رکھے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما اختلف به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہم روز مسجد سے باہر نکلتے ہیں, خاص کر کل جمعہ ہے, جمعہ کو نکلیں گے تو مسجد کے دروازے پر فقیر لوگ نظر آئیں گے, بھکاری لوگ جو مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سوال کرتے ہو بیٹھ کر کے. جب فقیر کو دیکھو تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تو نے مجھے ضرورت پوری کرنے کے لیے حلال مال دیا ورنہ میں بھی فقیر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا, اس کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوتا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو فقیر نہیں بنایا, محتاج نہیں بنایا, اللہ نے مال والا بنایا. اللہ کا احسان یاد کر, انسان بنایا اللہ کا احسان, مسلمان بنایا اللہ کا احسان, مال دولت اللہ نے دی اللہ کا احسان, اللہ نے تندرستی عطا کی ہیلتھی بنایا اللہ کا احسان. بلکہ میں تو آج کل لوگوں کو بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو کورونا ٹائم آسانی سے پار کروا دیا. کتنے لوگ انتقال کر گئے کورونا میں, جوان جوان لوگ گئے کہ نہیں گئے, کنوارے لوگ انتقال کر گئے کہ نہیں گئے, چھوٹی چھوٹی عمر والے گئے کہ نہیں گئے, چھوٹی عمر والے بھی کورونا ٹائم میں گئے, جوان بھی گئے, بڑی عمر والے بھی گئے. اللہ نے آپ کو مجھے وہ ٹائم میں تندرست رکھا اور آج ہم زندہ ہیں, اللہ نے سمجھو ایک نئی زندگی عطا کر دی, اللہ کا احسان ہے. کتنی نعمت اللہ کی, اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو. سب پڑھو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے, اتنی نعمت اللہ نے ہم کو دی. تو ایک اللہ نے مسلمان بنایا, انسان بنایا, ہیلتھی ویلتھی بنایا, تندرست بنایا, مال والا بنایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان بھائیوں, یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس, لائف, عمر, زندگی, یہ ہماری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ زندگی اللہ نے آپ کو بھی دی, مجھ کو بھی دی, امانت دی ہے. اور اللہ جب چاہے زندگی لے لے, اللہ جس کو چاہے لمبی عمر دے دے، جس کو چاہے چھوٹی عمر دے دے. یہ عمر، یہ لائف، یہ زندگی اللہ کا بہت بڑا جو ہے انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. کسی کی امانت ہوتی ہے تو ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں کہ امانت ریٹرن کرنی ہے، واپس کرنی ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے کرم سے عطا فرمایا. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، لم یزل قدم ابن آدم یوم القیامہ، انسان کے یہ دونوں قدم قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے فٹ ہو جائیں گے. جیسے گرمی میں ڈامر روڑ کر پگھل جائے، چپل فٹ ہو جائے. یہ قدم، یہ دونوں پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے فٹ ہو جائیں گے. سوال کے جواب تو پہلے انٹرویو دو. سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، ان عمری ہی فی ما اپنا، ہم نے زندگی دی تھی، عمر دی تھی، وہ کہاں خرچ کی؟ اللہ سوال کریں گے قیامت کے لیے. بہت اچھی طرح سن لو ایمان والے بھائیو، یہ لائف، یہ زندگی، یہ عمر ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو امانت کے طور پر دی. اسی لیے ہم اس لائف اور جیون اور زندگی کو اپنے طور پر ختم کرنے کا پاور بھی نہیں رکھتے. یہ مسجد کی لائف ہے، اپنے گھر میں لائف ہے، ہم جب چاہے سوئچ چالو کریں گے، جب چاہے سوئچ بند کر دیں گے. سوئچ چالو کرو لائٹ چالو، سوئچ بند کرو لائٹ بند. لیکن زندگی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہے آوے، جب چاہے جاوے دنیا سے. یہ اللہ کی امانت ہے. میں آپ سب کو سوال کرتا ہوں، چھوٹی ایج والے، بڑی عمر والے، سب کو ایک سوال کرتا ہوں کہ ہماری جو پیدائش کی تاریخ ہے، جنم تاریخ، برتھ ڈیٹ، تو ہم میں سے کوئی اللہ کو اپلیکیشن کرنے گیا تھا، عرضی دینے گیا تھا کہ اللہ اس تاریخ کو مجھے دنیا میں جنم دینا ہے؟ کسی کو اپلیکیشن کسی نے کی ہو، کسی نے عرضی کی ہو اللہ کو، درخواست دی ہو اللہ کو کہ اللہ یہ تاریخ کو مجھے دنیا میں جنم دینا؟ کوئی مانگنے نہیں گیا تھا. اللہ نے جس کو جب چاہا تب جنم عطا فرمایا. اسی لیے ہر ایک انسان کی جنم ڈیٹ الگ 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 الگ، ورنہ اپنے ہاتھ میں ہوتا تو اپنے ایک گروپ بنا کے اللہ کو عرضی کرتے کہ یہ گروپ والوں کو یہ تاریخ کو جنم دو، سب ایک ساتھ دنیا میں انٹری کریں گے، پھر جب ٹائم تھک جائیں گے تو ایک ساتھ دنیا سے ریٹرن آئیں گے. یہ لائف، یہ زندگی ہمارے پاور میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جب چاہا ہم پیدا ہوئے، اللہ جب چاہیں گے تب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے گئے. یہ جیون ایسا ہے، یہ زندگی ایسی ہے، کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں اور کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوگا. کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. اللہ جب چاہے پیدا کرے اور اللہ جب چاہے اپنے دربار میں بلا لے. اسی لیے ایمان والے بھائیو، اچھی طرح یہ پوائنٹ دماغ میں رکھو، ہماری زندگی، ہمارا جیون ہماری مالکی نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم کو امانت دی ہے. اللہ جب چاہیں گے یہ امانت واپس لیں گے. اسی لیے آگے ایک قدم چل کر کے ایک مسئلہ سمجھو، حدیث پاک سمجھو، کوئی مسلمان اپنا جیون، اپنی زندگی، اپنی لائف خود سے ختم کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت بڑا گنہگار ہے، چھوٹا نہیں بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زندگی میں نے دی ہے، میں لوں گا، تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو تم ختم کرو، یہ اللہ کا رائٹ ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ زندگی بھی دیتے ہیں اور اللہ ہی موت بھی عطا فرماتے ہیں، جیون دینا موت دینا کس کے ہاتھ میں ہے بولو، ارے سب بولو کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنا جیون ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور آگے سنو، پیارے آقا تاجدار مدینہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی بات سنو دھیان سے، آقا نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان، جو انسان خودکشی کرتا ہے، آپ گاپ کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، دھیان سے حضور کی بات سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، جو مسلمان سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا، آپ گاپ کرے گا، تو جس طرح اس نے آپ گاپ کیا اسی طرح قیامت تک کنٹینیو لگاتار اللہ اس کو ایسا عذاب دیں گے، کنٹینیو ایسا عذاب دیں گے۔ اللہ حفاظت میں رکھے، کہو آمین۔ ایگزامپل، داخلہ طریقے، ایک مسلمان نعوذ باللہ ٹرین کے نیچے جا کے سو گیا تو کیا ہوگا، کنٹینیو اللہ زندہ کریں گے، ٹرین کے نیچے سلا کے ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، ٹرین کے نیچے سلا کے ماریں گے۔ اب ٹرین چلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہے، سوچو قیامت تک کنٹینیو لگاتار اسی طریقے سے اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ تو بلڈنگ پر سے کچھ جاوے نہیں سے، کتنی بھاری چوٹ آئی، کتنی بھاری تکلیف ہوگی، مر گیا۔ کوئی آدمی اس طرح خودکشی کرتا ہے، آپگھات کرتا ہے، قیامت تک اللہ اس کو زندہ کریں گے اور زندہ کر کے بلڈنگ سے کودوائیں گے اور کنٹینیو اس کو یہ سزا، یہ تکلیف چالو رہے گی۔ یہ زندگی، یہ عمر اللہ کی امانت ہے، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں اور اپنی مرضی سے دنیا سے جانا نہیں ہے، اللہ نے جب چاہا تب بھیجا اور اللہ جب بلائیں گے تب ہم واپس جائیں گے، اپنی مرضی میں نہیں ہے یہ چیز۔ اسی لیے آپگھات کرنا، سوسائڈ کرنا ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، اسلام میں حرام ہے، گناہ کا کام ہے، خطرناک گناہ ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ وہی سزا عطا کریں گے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اچھا، پرابلم ہوتے ہیں دنیا میں، یہ دنیا ہے، پرابلمس کی جگہ ہے، الجھن آتی ہے، ٹینشن آتا ہے، پرابلم آتا ہے، تو اس کا سولوشن سوسائڈ نہیں ہے، اس کا سولوشن سوسائڈ نہیں ہے، اس کا سولوشن کیا ہے کہ قرآن کو جاننے والے عالموں سے پوچھو، ہر بستی میں علماء ہے، بڑے علماء، چھوٹے علماء، عالم دین، ان کے پاس جاؤ کہ میری زندگی میں یہ الجھن ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، آپ مجھے قرآن میں سے گائیڈ لائن بتلاؤ کہ میں کیا کروں، قرآن سے گائیڈ لائن لو لیکن کبھی بھی یہ غلط قدم مت اٹھاؤ. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مسلمان کو تکلیف آوے تو صبر کرے. صبر مینگ سہن کرے. صبر سہن اس کے ذریعے سے اللہ مشکل کو آسان کریں گے, عالم دین سے قرآن کی روشنی میں گائیڈ لائن لیں گے, اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کریں گے. لیکن سوسائڈ کرنا یہ پرابلم کا سولوشن نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لو, قرآن کے اندر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے حساب ان کو ثواب دوں گا. صبر کر, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کر کے سہن کر کے زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کو بے حساب ثواب اور نیکی دیں گے. کوئی حساب ہی نہیں, ہم گن نہیں سکتے, کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے, بے حساب ثواب اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے اوپر عطا کرے. اسی لیے یہ زندگی, یہ لائف ہماری اپنی نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جب چاہا زندگی دی, جب چاہا اللہ بلا لیں گے, تب اللہ کے دربار میں ہنستے ہنستے چلے جائیں گے. باقی یہ جیون 50, 60, 70, 80 سال کا, اس جیون کے اندر سکھ دکھ اونچ نیچ سب آتی ہے. لیکن صبر کرو, جو صبر کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے, اللہ جنت میں درجے اونچے کریں گے, بے حساب اللہ اس کو ثواب عطا کریں گے. بلکہ میری تو ایک رائے ہے, ایک مشورہ ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر ہونے چاہیے بستی کے اندر, شہر میں. جیسے الگ الگ یوتھ کلبس ہوتے ہیں, نوجوانوں کی انجمنیں ہوتی ہیں, کمیٹیاں ہوتی ہیں, اس طریقے سے ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے کہ وہاں اعلان بورڈ لگ جائے کہ کسی بھی مسلمان بھائی بہن کو, کسی بھی انسان کو کوئی الجھن ہو, ٹینشن ہو, تکلیف ہو, یہاں آؤ, ہم آپ کو گائیڈ لائن کریں گے, ہم آپ کو صلاح مشورہ دیں گے, ہم آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں گائیڈ لائن کریں گے, لیکن آپ جو ہے کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ. ایسا کوئی سینٹر بستی کے اندر ہونا چاہیے کہ جس میں مسئلے مسائل بھی سکھاوے, شریعت کی گائیڈ لائن بھی ہو, اور کوئی فیملی لائف میں, کوئی بزنس لائف میں, کوئی سوسائٹیکل لائف میں, سماجی زندگی میں, گھر کی زندگی میں, کوئی بھی پرابلم کے اندر ہو تو ہم اس کے پرابلم کو سالو کریں, اس میں مشورہ دیں, اس کو ہیلپ اور مدد کرے. ایسے ہیلپنگ سینٹر بھی ہونے چاہیے مسلمان. سماج کے ذمہ دار علماء, وڈیل لوگ, سمجھدار لوگ یہ اس لائن سے بھی فکر کرے. یہ آج کے حالات میں بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن کرنے کا کوئی سینٹر ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے, یہ بھی نیکی کمانے کی چیز ہے. ہماری صلاح مشورے سے ایک آدمی کی بھی زندگی بچ گئی, انشاءاللہ اللہ ہماری جنت کا دروازہ ہے. کسی کا دکھ دور ہو گیا, ہم نے صلاح دی, ہم نے مشورہ دیا, ہم نے گائیڈ لائن دی, اور کسی کا بیچارے کا دکھ دور ہو گیا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت بڑا ثواب ہو گیا. اب بہت لوگ دکھی ہیں, ٹینشنوں میں رہتے ہیں, مرد بھی عورت بھی, لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, کوئی رستہ بتانے والا نہیں, کوئی ان کی الجھن میں ٹینشن میں ہیلپ کرنے والا نہیں. اور پھر وہ آدمی اس الجھن میں آگے بڑھتے بڑھتے نہ کرنے کے کام وہ کر ڈالتا ہے. اسی لیے ہر بڑے شہروں میں اس طرح کا کوئی سسٹم بناؤ کہ اس طرح ذہنی مینٹلی افیکٹ میں, ٹینشن میں اور ڈپریشن میں, پریشانی میں جو لوگ رہتے ہو, ان کی رہبری کرو, ان کو گائیڈ لائن کرو, ان کو مشورہ دو. یہ بھی بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے. اللہ اس کی طرف بھی امت کو دھیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں، اس سال پورے ملک کے اندر، پورے دیش کے اندر آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، کہ ملک کی آزادی کے 75 سال پورے ہو رہے، 75 ایئر، اور پورے ملک کے اندر اس کو بہت شان بان آن سے منایا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ آزادی کے 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم مسلمان کمیونٹی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دیش کی آزادی کی لڑائی کے اندر ہم مسلمانوں کا کیا رول تھا، کیا ہماری قربانی تھی، کیا ہم لوگوں نے دیش کے لیے قربانی دی۔ اس کی ہسٹری، اس کا اتہاس ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ آزادی کے 75ویں سال کے اوپر بہت بڑی دکھ کی بات ہے، اور حقیقت میں یہ ہمارے سماج کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ 75 سال تو بہت لمبی مدت ہے، کوئی معمولی مدت نہیں ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس کہ ہم مسلمانوں کو اپنا اتہاس معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وانچن کریں، لیسن کریں، اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، ڈیپ میں ریسرچ کریں، اور ڈیپ میں ریسرچ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیش کی آزادی کے لیے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم لوگوں کو اتہاس میں معلوم ہوگا تو بہت بہت، تو 1947 کی 15 اگست کو بھارت دیش آزاد ہوا، اتنا اتہاس معلوم ہو تو بھی غنیمت۔ پہلے تو لوگ پوچھتے تھے 26 جنوری آ رہے تو ہم کچھ آج کیا آیا، تو کہا آزادی کا دن، پھر میں پوچھتا 15 اگست آ رہے وہ کیا، تو پھر وہ کنفیوژن ہو جائے کہ یہ کیا سوال ہو گیا، یعنی 15 اگست اور 26 جنوری میں کیا فرق ہے وہ بھی اپنی قوم کو معلوم نہیں رہتا۔ یعنی کتنا زیادہ ہمارا ایجوکیشن کا لیول ڈاؤن ہو گیا، ہماری تعلیم کتنی نیچے اتر گئی کہ 15 اگست اور 26 جنوری میں کیا فرق ہے وہی معلوم نہیں لوگوں۔ اب یہ تو دھیرے دھیرے کچھ سمجھ میں بات آئی کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا، یہ آزادی کا دن ہے، اور 26 جنوری 1950 کے اندر ہمارے دیش کا اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا بندھارن، یہ ہمارے دیش میں عمل میں آیا تھا، اسی لیے وہ ہمارا پرجا بندھارنیہ دن ہے، پرجا ستاک دن، دونوں میں فرق ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ اس دیش کی آزادی کے اندر ایک دو نہیں، تقریباً 50,000 سے زیادہ عالموں نے، علماء دین نے، مفتیان کرام نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، جان کی قربانی، ایک دو نہیں۔ اور یہ چیزیں جو مسلمان نہیں ہیں ایسے ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کا منچن ہی نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، ریسرچ ہی نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے ہندو لیکھک ہے، ہندو بھائی، پنڈت میوارام گپتا، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں 1857 میں 55,000 عالموں کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا، یہ پنڈت گپتا جی لکھتے اور ہم مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ 55,000 عالموں کو 1857 کے اندر دیش کی آزادی کے لیے پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا، بلکہ آزادی کے لیے قربانی اس سے بھی 100 سال پہلے چالو ہوئی. 1947 میں دیش آزاد ہوا، اس سے 100 سال پہلے 1857 جس کے اندر انگریزوں نے مکمل قبضہ کیا ملک پر اور پورے ملک میں ظلم کیا اور تقریباً 450,000 عام مسلمانوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، 450,000 بلکہ اس سے زیادہ 500,000 بھی اتہاس میں لکھا ہوا ہے کہ 500,000 کے قریب مسلمانوں کو 1857 میں انگریزوں نے پھانسی کے اوپر لٹکایا تھا اور اس سے 100 سال پہلے 1757 عیسوی کے اندر یہ آزادی کی لڑائی 200 سال لڑی ہے، 2 اور 20 برس کی بات نہیں ہے، 200 سال کی لڑائی ہے. 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے سامنے سب سے پہلی لڑائی لڑی تھی، پورے 200 برس پہلے 1947 میں. 1757 عیسوی پلاسی کا میدان اور لڑنے والے تھے نواب سراج الدولہ، انہوں نے انگریزوں کے سامنے باقاعدہ پہلی لڑائی لڑی اور اس کے بعد 1857 میں انگریزوں نے ملک پر مکمل قبضہ کیا. اس وقت کے اوپر 55,000 عالم اور تقریباً 500,000 عام مسلمانوں کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا. یہ ہمارا اتہاس ہے اس ملک کی آزادی کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ 1799 عیسوی میں 1799 میسور کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے شری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر انگریزوں کے سامنے مقابلہ کرتے کرتے خود بھی شہید ہوئے، ان کی فوج کے بہت سارے سپاہی شہید ہوئے اور انگریزوں سے انہوں نے جم کر کے مقابلہ کیا. یہ ہمارا اتہاس ہے 1757 پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ، 1799 عیسوی میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، اور 1857 میں دلی سے لے کر میرٹھ تک اور کلکتہ تک درختوں کے اوپر مسلمانوں کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد. اور پھر 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا اور ملک کو آزادی ملی. اور اچھی طرح یاد رکھنا، ہم بہت عزت سے فخر سے کہتے ہیں کہ ملک کا جو پارٹیشن ہوا، دیش کے جو ٹکڑے ہوئے، تو ہم جس بزرگوں کے نام پر دم بھرتے ہیں، جمعیت علماء ہند اور ہمارے بزرگان دین اس وقت کے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمت اللہ علیہ، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے یہ سارے اقابر سارے بزرگان دین بہت سخت انہوں نے ویروھ کیا، مخالفت کی کہ دیش کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے، ایک ملک بھارت اکھنڈ بھارت باقی رہنا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کی رائے تھی، مشورہ، اور انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے ویروھ کیا، مخالفت کی کہ دیش کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے. یہ مخالفت کرنے والے، ویروھ کرنے والے، یہ پکے نیشنلسٹ، پکے مسلمان، देश प्रेमी मुसलमान, भारत प्रेमी मुसलमान, जो नेशनलिस्ट मुसलमान कहलाते थे, ये सब अकाबिर औलिया अल्लाह जिनके मुबारक नाम में ले रहा हूं, इन्होंने बहुत खुल के विरोध किया था कि देश का पार्टीशन मत करो, देश के टुकड़े मत करो, देश के हिस्से मत बनाओ, एक मुल्क अपना बाकी रहने दो। तो 200 साल की तारीख इतिहास है, 1757 से 1857, 1857 से 1947, ये पूरी दास्तान है कि जिसके अंदर मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके आजादी के लिए कुर्बानी दी। हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आज कितने मुसलमानों को उनका नाम भी मालूम है, कितने लोग इनका नाम जानते हैं। अपनी भारत सरकार ने हजरत की एक मोमेंट दी आजादी की, हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने आजादी के लिए एक मोमेंट चलाई थी, चरोड़ चलाई थी, उसका नाम था रेशमी रुमाल मोमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक। वो इतनी जबरदस्त मोमेंट चलाई थी हजरत ने, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से नाकाम हुई। भारत सरकार ने हजरत की इस मोमेंट की यादगार में 5 रुपये की टपाल टिकट पोस्टल स्टाम्प बार बार कितने मुसलमान जानते हैं बोले। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आजादी के लिए तहरीके रेशमी रुमाल चलाया, रेशमी रुमाल का मीनिंग भी थोड़ा सा समझ, वो लेटर सब लिखते थे, वो जमाने में टेलीफोन बने थे। हजरत ने एक जबरदस्त प्लान बनाया था, प्लान ये बनाया था कि भारत के आजू बाजू में जो दूसरे आजाद देश है वहां की सरकारों की मदद लेकर के अंग्रेजों पर अटैक करके अंग्रेजों को भगा के निकालो देश, इसका उन्होंने प्लान बनाया। अब दूसरी सरकारों को लेटर लिखने के लिए वो रेशम के रुमाल के ऊपर कागखत लिखते थे, उसके फूल बनाते थे, फ्लावर्स बनाते थे, और फिर उसके जरिए भेजते थे ताकि किसी को पता न चले कि क्या मैसेज भेज रहे हैं। इतनी चालाकी से इन्होंने ये काम चलाया, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से पूरी मोमेंट फेल हो गई। तो अंग्रेजों ने हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, आपके साथियों को पकड़ करके यूरोप के अंदर माल्टा नाम का एक आयरलैंड है, टापू है, कंट्री है यूरोप में, वहां माल्टा में ले जाकर के हजरत को जेल में डाला, माल्टा की जेल में। मुल्क की आजादी के खातिर भारत से हजारों किलोमीटर दूर माल्टा की जेल के अंदर हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और उनके साथी लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाला था। और हजरत के एक साथी थे, उनका तो वहीं जेल में इंतकाल हुआ और जेल ही के अंदर उनकी कब्र बनी। मुसलमानों, ये इतिहास पढ़ो, ये हिस्ट्री का वांछन करो, दीप में जाकर के पढ़ो, तो हमें पता चलेगा कि इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे कुर्बानियां दी, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। हजरत शेख उल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी माल्टा की जेल में गए आजादी के खातिर। और उस वक्त के हमारे सारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी। आपको मालूम न हो तो एक बात आपके नॉलेज के लिए बतला दो, दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ 1866 के अंदर, 1866 ईस्वी के अंदर, तो दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ, इसको कायम करने के बहुत सारे बड़े बड़े मकसद थे। उसमें एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि भारत देश की आजादी के लिए यहां से आदमियों को तैयार करना है आजादी के वास्ते। دارال علوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اس کو قائم کرنے کا ایک مقصد یہ تھا بھارت دیش کی آزادی، اور آزادی کے لیے سینک تیار کرنا، یہ بھی دارال علوم دیوبند کا ایک بنیادی مقصد. اور ہوا بھی ایسے، ماشاءاللہ دارال علوم دیوبند کے اندر جو عالم لوگ پڑھے اس زمانے میں تیار ہوئے، انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی ملک کی آزادی کے واسطے. پر آپ اور میں ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ڈانڈی بہت قریب ہے، تو یہ ڈانڈی کی گاندھی جی کی جو مارچ ہوئی تھی، ڈانڈی ستیہ گرہ جو ہوا تھا، اس کا اتہاس بھی تو بڑا بڑا، آپ حیران رہ جاؤ گے. اپنی گجرات سرکار نے گاندھی جی کی ڈانڈی مارچ پر چوپڑی بار کر، وہ چوپڑیاں لے کر کے میں ایک مرتبہ بیٹھا تو اندر کھولتا گیا پڑھتا گیا، کھولتا گیا پڑھتا گیا، اوہ میرا دماغ حیران رہ گیا. 500 جگہ کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے، فلاں مسلمان نے گاندھی جی کی اتنی مدد کی، یہ مسلمان نے اتنے پیسے دیے، یہ مسلمان نے گاندھی جی کو یہاں ٹھہرایا. گجرات سرکار نے باقاعدہ چوپڑی بار پاڑی اور اس کے اندر 50 جگہ پر تقریباً مسلمانوں کا الیکھ کیا. ہم وانچن بھی کرتے، اسٹڈی بھی کرتے، اور گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا کے اندر جب وہ ڈانڈی یاترا کرتے 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 ہمارے ڈابھیل کے بازو میں ایک گاؤں جس گاؤں کا نام دھامڑ ہے، ابھی بھی وہ گاؤں ہے، وہاں گاندھی جی پہنچے، رات بھی رکے تھے وہاں. تو اس وقت پر ڈابھیل مدرسے سے کچھ عالم لوگ وہاں ملنے گئے گاندھی جی کو، تو گاندھی جی سے ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کہتے ہیں کہ نمک اور سالٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو جو عالم ملنے گئے تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام بھی نہ جانتے ہو تو جان لو، آزاد بھارت کی پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی، آزاد بھارت کی جو پہلی پارلیمنٹ بنی اس کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی، اتنے بڑے آدمی تھے. وہ اس وقت ڈابیل میں پڑھاتے تھے، اور دوسرے تھے حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں وہاں دھامڑ گاؤں ملنے کے لیے گئے تھے. تو گاندھی جی نے کہا کہ میں نے سنا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ سالٹ اور نمک پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. کہاں صحیح بات ہے. تو گاندھی جی کہنے لگے کہ ریفرنس کے ساتھ پیغمبر صاحب کی یہ بات مجھے لکھ کر کے دے دو. تو یہ دونوں دامن سے مدرسے آئے، اور مدرسے میں اس وقت شیخ الحدیث سے امام المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے حدیث تیار کی، اور حدیث تیار کر کے پھر گاندھی جی کو ملنے گئے، اور گاندھی جی کو لے جا کر کے دکھلایا کہ اسلام کے اندر بھی سالٹ اور نمک پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. گاندھی جی بہت خوش ہوئے کہ فتویٰ مل گیا مجھے، اب میری چروڑ میں جان آئے گی، طاقت آئے گی میری مومنٹ میں. اور دوسرے دن نوساری کے اندر دودھیا تڑاؤ کے اندر گاندھی جی کی ظاہر سبھا تھی، اس ظاہر سبھا کے اندر گاندھی جی نے مولانا انور شاہ صاحب کی وہ فتویٰ پڑھ کر کے مجمع عام میں سنایا کہ کل ڈابھیل کے مولانا لوگوں نے مجھے یہ لا کر کے فتویٰ دیا کہ اسلام کے اندر بھی نمک پر ٹیکس لگانا جائز نہیں ہے، اب میری چروڑ کو پوری طاقت ملی. یہ گاندھی جی نے پورے مجمع میں نوساری میں سنایا. یہ سب باتیں کوئی مسلمان نے نہیں لکھی، گجرات سرکار کی چھاپی ہوئی ایک چوپڑی سے میں سنا رہا ہوں. ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ وانچن کریں، پڑھیں، اس اتہاس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں. آج جو رات دن ہم بیٹھے بیٹھے فالتو واٹس ایپ پر وقت برباد کرتے ہیں، یہ گروپ وہ گروپ اور جو ہے اس میں فالتو باتوں میں ٹائم برباد کرتے ہیں، اس کے بجائے اتہاس پڑھو، اتہاس کا وانچن کرو، ڈیپ میں وانچن کرو، گہرائی میں وانچن کرو، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بھی کتنی بڑی قربانی دی، کتنا بڑا رول ہے مسلمانوں کا. اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی صبح تک ہمارے دیش میں امن و امان کو قائم رکھے. اللہ تعالی اس ملک میں امن، شانتی، سکون، چین، بھائی چارہ عطا فرمائے. ہر طرح کے فتنے، فساد، جھگڑوں سے اللہ سلامتی میں، حفاظت کے اندر رکھے. میری بہت درد درد سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگاؤ، اور اچھے کام میں یہ بھی ہے کہ آج کے حالات میں اپنی ہسٹری، اپنا اتہاس، اس کو پڑھنا، ڈیپ میں جا کر کے اس پر جو ہے ریسرچ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے اوپر آرٹیکل لکھو، اس پر جو ہے مضمون لکھو کہ مسلمانوں کا اس دیش کی آزادی میں کیا رول تھا، کیا حصہ تھا، کیا قربانی تھی. اس کے لیے آپ کو انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں بہت ساری بکیں ملے گی، اور اس میں آپ کو انچن کرنا پڑے گا تو یہ چیز سامنے آئے گی. ایک کام آج کے حالات میں ہمیں یہ کرنا. اور دوسرا جو میں نے آپ کو اپیل کی کہ بستی کے اندر ایک کوئی گائیڈ لائن کا سینٹر ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، کہ جو بیچارے دکھی لوگ الجھن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں ہو، ان کو صحیح گائیڈ لائن، صحیح راستہ، صحیح مشورہ دینے کے لیے عالم، وکیل اور کچھ ڈاکٹر، اس طرح کے لوگوں کی ایک کمیٹی ہو جو لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن کر سکے، الجھن کے اندر راستہ بتا سکے، تاکہ کسی دکھی کا، بیچارے کا دکھ دور ہو جائے اور اللہ کے یہاں ہمارا کام ہو جائے. کسی کا بھی دکھ درد ہماری فکر کی وجہ سے دور ہوگا، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کرے. اور جو بات میں نے آپ کو کہی، بیماروں کی، دکھیوں کی خدمت کرو، 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا ایسی خدمت کرنے والوں کو عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وقت برباد مت کرو. بہت دکھ ہے کہ ہمارے نوجوان بہت وقت برباد کرتے ہیں. رات کو چوروں پر، ہوٹلوں پر، پارکوں میں باہر بیٹھے رہیں گے، محفلیں لگا کر کے واٹس ایپ پر کلہ کو کلہ لگے رہیں گے، اس کا کوئی مقصد نہیں. بیکار وقت ضائع ہو رہا ہے، زندگی کا ٹائم برباد ہو رہا ہے. کچھ اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، سیوا کے کام کرو، خدمت کے کام کرو، اور دکھیوں کی مدد کے کام کرو، وانچن کرو، اسٹڈی کرو، ریسرچ کرو اور آگے بڑھو. یہ ہے کرنے کے کام، اپنے وقت کو برباد مت. اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کر لو. اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، ٹائم کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ہے کہ اپنے ٹائم کو انسان برباد کرتا ہے. ٹائم کو برباد مت کرو بیکار چیزوں میں، اچھے کام کرو. اللہ امن، سکون، شانتی، چین اور بھائی چارہ، دکھیوں کی خدمت، پریشانوں کی مدد، بیماروں کو راحت پہنچانا، ایسے اچھے کاموں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. بے شمار خیر، برکت، نیکیوں کے وجود میں آنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذریعہ بنائے. عام طور پر میں اس طرح مجلس کے ختم پر ایک حدیث سنایا کرتا ہوں، وہ پھر بھی آج آپ کو بھی سنا دوں. اور اس حدیث شریف کو سنانے سے پہلے میں آپ سب کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت الفردوس میں بھی